بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، یہ کیسٹ ہم آپ کی خدمت میں مکتب التعاون للدعوة الجالیہ حی الحمراء جدہ، فون نمبر 02665694، تحت اشراف وزارت شؤون الاسلام والاوقاف مملکت سعودی عرب کے تعاون سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ کیسٹ موخہ 14 جنوری 2000 کو ریکارڈ کی گئی. لیجیے سماعت فرمائیے فضیلت شیخ سفی الرحمن مبارک پوری صاحب الرحیق المختوم. آج آپ کی اس کیسٹ کا عنوان ہے صحیح اسلامی منہج.
وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تاویلا.
ہندوستان میں ہماری دینی تقاریر کی کیسٹیں اور کتابیں حاصل کرنے کے لیے رابطہ فرمائیے.
سامنے اعلان کیا گیا ہے
دارالکتب الاسلامیہ،
عنوان ہے
419
اسلامی عقیدہ،
اردو مارکیٹ، گلی مٹیا بہر، جامع مسجد، دہلی. فون نمبر 326-9123، آگرہ میں بھائی محمد اقبال. فون نمبر 321-303.
اس لیے بڑا فرق پڑ گیا ہے اور یوں اچانک کسی کو آزمائش میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ میں ذہنی طور سے اس عنوان پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو جس عنوان کا اعلان کیا گیا ہے بالکل اچانک اور بے خبری میں، بلکہ جو عنوان میں نے بتایا ہے اسی کے متعلق میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور سے تیار کیا ہے اور اسی کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو اس سلسلے میں کہ اسلامی منہج عقیدے اور احکام کو لینے کے سلسلے میں کیا ہے، اس کا بیان قرآن مجید میں متعدد جگہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ یہ قرآن مجید جو اتارا گیا ہے یہی حقیقت میں ہدایت کا سر چشمہ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو راستہ کی سب سے زیادہ صحیح ہے. اور قرآن مجید کے شروع ہی میں کہا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو لوگ خیر اور شر کی تمیز کرنا چاہتے ہیں، خیر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور شر کے راستے سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید ہدایت و رہنمائی ہے، ان کو صحیح راستہ بتائے گا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. ھدی للناس یہ لوگوں کے واسطے ہدایت ہے، یعنی قرآن مجید راستہ تو بتاتا ہے ساری دنیا کو، رہنمائی تو ساری دنیا کی کرتا ہے، لیکن اس قرآن مجید کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو خیر اور شر کی تمیز کرنا چاہتے ہیں، خیر کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور شر کے راستے سے بچنا چاہتے ہیں، ان کو قرآن مجید کی ہدایت و رہنمائی سے فائدہ حاصل ہوگا. اور جو لوگ اس راستے پر چلنا نہیں چاہتے ہیں ان کو قرآن مجید سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے کے اندر ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا اور بہت سارے لوگ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ہدایت اور رہنمائی کا راستہ بتاتے تھے، مگر ان لوگوں نے اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، جبکہ بہت سے کمزوروں نے قرآن مجید کی ہدایت اور رہنمائی سے فائدہ حاصل کیا، اسلام لے آئے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کیا اور اس درجے کو پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا اسی قرآن مجید میں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو اس درجے کو پہنچنے والے لوگ بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے جن کو ہدایت و رہنمائی حاصل نہیں ہوئی بلکہ کفر پر مرے اور جہنم کا ایندھن بنے. تو قرآن مجید رہنمائی تو سارے انسانوں کی کرتا ہے، لیکن اس کی رہنمائی سے فائدہ وہ لوگ اٹھا سکتے ہیں جو کہ خیر اور شر کی تمیز کرنا چاہتے ہوں، خیر کے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہوں اور شر کے راستے سے بچنا چاہتے ہوں. بہرحال ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت و رہنمائی کا سر چشمہ قرآن مجید کو بتایا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہم اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ہدایت احکام کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ ہدایت عقیدے کے سلسلے میں ہو، تو اسی قرآن مجید سے حاصل ہو سکتی ہے اور یہی قرآن مجید ہم کو صحیح راستہ بتا سکتا ہے. اور پھر یہ قرآن مجید جو راستہ بتائے گا وہ معمولی درجے کا صحیح نہیں ہے، بلکہ التی ہے اقوم، جو سب سے زیادہ درست اور سب سے زیادہ صحیح راستہ ہے. اس قرآن مجید کی سب سے پہلی مکمل سورہ جو نازل ہوئی بحقی کی ایک روایت کے مطابق وہ سورہ فاتحہ ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو عبادت فرض کی وہ نماز ہے، اور سب سے پہلے جو سورت نازل فرمائی وہ سورہ فاتحہ ہے، تاکہ بندے اسی سورہ فاتحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے مطلب کا سوال کریں، اور اسی لیے سورہ فاتحہ کو نماز میں پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے. اس کے بغیر نماز ہی صحیح نہیں قرار دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص فاتحۃ الکتاب کو نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز پہلی عبادت ہے جو مقرر کی گئی، اور فاتحۃ الکتاب پہلی سورت ہے جو نماز میں پڑھنے کے لیے نازل فرمائی گئی. ایک حدیث تفصیل سے آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے درمیان اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. جب بندہ کھڑا ہوتا میرے سامنے اور کہتا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی. پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ جانتا ہے کہ ایک بدلے کا دن ہے اور بدلے کے دن کا میں مالک ہوں، میری ملکیت کا اس نے اقرار کیا. اس کے بعد جب کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے درمیان ہے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ایک طرف تو وہ اقرار کرتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. وہ ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندے اور میرے درمیان ہے، ولی عبدی ما سأل، اور میرا بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ اس کے لیے ہے. پھر اس کے بعد جب وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے. تو اس سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جن سوالات کے کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے. ہم روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور 20-25 رکعتیں پڑھتے ہیں فرض اور نفل ملا کر کے، ان سب میں ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، درست راستے کی ہدایت دے. درست راستہ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے کی ہدایت دے جن پر تو نے انعام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام کیا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. کن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ یعنی نبیوں کے ساتھ ہوں گے اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے اور شہداء کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. تو نبیوں میں سب سے بلند نبی، سب سے اونچے درجے کے نبی، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. پھر صدیقین میں صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور شہداء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شہداء ہیں. اور اس کے بعد بقیہ جو صحابہ ہیں یہ سب کے سب صالحین ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کیا ہے اس میں نبی ہیں، صدیق ہیں، اور شہداء ہیں، اور صالحین ہیں یعنی صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام میں بھی وہ لوگ ہیں جو کہ خلفائے راشدین ہیں. ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کو انہی کے راستے پر لے چل. یہ انعام یافتہ ہیں اور انہی انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر لے چل، ان لوگوں کے راستے پر نہ لے چل جن پر کہ تیرا غضب ہوا ہے، یعنی یہود کے راستے پر. یہود پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کتاب نازل کی، کتاب کا ان کے پاس علم تھا، لیکن کتاب کا علم ہونے کے باوجود اس پر وہ چلے نہیں، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ راستے کا علم ہو اور اس کو چھوڑ دیں، یہ غضب کا سبب ہے. اور دوسرے لوگ غلط دالین، ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ لے چلنا جو کہ گمراہ ہو گئے ہیں. گمراہ کون سے لوگ ہیں؟ نصارہ ہیں. احادیث میں بتایا گیا ہے کہ مغضوب علیہم یہود ہیں اور ضالین یہ نصارہ ہیں. تو یہود پر غضب تو اس لیے ہوا کہ ان کو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت آئی، انہوں نے اللہ کی ہدایت جانی اور اس کے بعد انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اور ضالین یعنی نصارہ گمراہ اس لیے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا علم ہی نہیں ہوا، انہیں معلوم ہی نہیں ہوا، وہ اپنی مرضی سے راستہ بناتے رہے اور اس پر چلتے رہے. ورحبانیتن ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعایتها. انہوں نے رہبانیت اختیار کی، رہبانیت کی بدعت نکالی. اللہ تعالیٰ فرماتا کہ ما كتبناها عليهم، یہ راستہ ہم نے ان کے لیے مقرر نہیں کیا تھا، از خود انہوں نے نکال لیا، لیکن اس کی رعایت نہیں کر سکے جیسی کی رعایت کرنی چاہیے تھی. جو بدعت نکالی تھی اللہ کی رضا کے لیے، جو راستہ انہوں نے نکالا تھا اس راستے پر وہ چل نہیں سکے، اس تکلف کو برداشت نہیں کر سکے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ لا علمی میں ایک راستہ اختیار کیا تو یہ ضالین ٹھہرائے گئے، گمراہ ٹھہرائے گئے. ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کی دعا سکھائی ہے اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا سکھائی ہے. تو سب سے پہلا ہدایت کا مصدر تو قرآن مجید ہے، جہاں سے کہ ہم عقیدہ اور احکام لے سکتے ہیں. اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا ہے، چونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اس لیے اس کی جو زبان ہے، اس کا جو بیان ہے، وہ زبان اور بیان ایسا ہے کہ بندے اس کو سمجھ سکیں، بندے اس کو برس سکیں اور اس کے معنی اور مطلب سے غافل نہ رہ سکیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ جس کو نصیحت پکڑنی ہو تو قرآن مجید موجود ہے، اس قرآن مجید سے وہ نصیحت حاصل کرے، وہ راستہ حاصل کرے جس راستے پر چل کر کے وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ مکے کے مشرکین کے بارے میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا جس کے دل پر تالا لگ گیا، ورنہ اگر قرآن مجید کوئی سمجھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، اس کے معنی و مطالب کو معلوم کیا جا سکتا ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ صرف وہ لوگ قرآن مجید سے بھاگتے ہیں جن کے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اس طرح کی آیتیں آئی ہیں، افلا تعقلون، تم لوگ عقل نہیں رکھتے، غور کو نہیں کرتے، افلا یوقنون، یہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ تو اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ کہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید سمجھا جا سکتا ہے، اس کو برتا جا سکتا ہے، اس کے معنی و مطالب کو جانا جا سکتا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید بہت مشکل کتاب ہے، سمجھی نہیں جا سکتی ہے، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ان اقوال کی تردید کر رہے ہیں، ان آیتوں کو رد کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس بات پر ڈانٹا ہے اس بات کو چھپا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ نے سختی برتی ہے اور یہ بتایا کہ کیوں آخر یہ اس کو بیان نہیں کرتے، جو حق ہم نے نازل کیا ہے اس حق کو بیان کیوں نہیں کرتے، اس کو چھپاتے کیوں ہیں، اور جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے بیان کیے ہوئے حق کو چھپائیں، اولئک علیہم لعنت اللہ وملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك عليهم لعنة الله وملائكته والناس اجمعين، کہ ہم نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے، جو ہدایت نازل کی ہے، اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں، ہمارے بیان کرنے کے باوجود جو لوگ اس چھپاتے ہیں اس کو، تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور لوگوں کی لعنت ہے اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے اور یہ آیت آج ہی موجود ہے، اور جو لوگ قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے سے یہ آیت گزرتی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا یا یہ خیال پھیلانا کہ قرآن مجید سمجھا نہیں جا سکتا ہے، یہ نہایت ہی غلط خیال ہے اور امت کو حقیقت میں ہدایت کے مقام سے ہٹانے کی کوشش ہے، چاہے شعوری تو کوشش ہو چاہے لا شعوری کوشش ہو۔ لیکن جو لوگ اس طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو صرف تبرک کے لیے تلاوت کر لو، سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے، دین اسلام کو جاننے کے لیے دوسرے لوگوں کی کتابیں پڑھو اور دوسرے لوگوں کی باتیں سنو، وہ لوگ حقیقت میں لوگوں کو ہدایت کے مقام سے ہٹانے کی شعوری یا لا شعوری کوشش کر رہے ہیں، جان بوجھ کر یہ کوشش کر رہے ہیں یا انجانے میں یہ کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ کوشش ہو رہی ہے، اور اس کوشش کا نتیجہ یہ ہے کہ امت آج 52 ملکوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے مگر ہدایت سے دور، ہدایت کے راستے سے کنارہ کش، اس کو پتا ہی نہیں ہے۔ ابھی بچے نے تلاوت کی، تبارک الذی بیدی الملک وہو علا کل شہین قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے تو اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ ہماری قسمت جیسی چاہے بنا سکتا ہے، جیسی چاہے بگاڑ سکتا ہے، وہ اولاد دے سکتا ہے، اولاد کو چھین بھی سکتا ہے، اور وہ روزی دے سکتا ہے اور روزی کو چھین بھی سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بادشاہت کیا ہوئی؟ اگر ہماری ساری ضرورت اس طرح کے لوگ پوری کر سکتے ہیں تو اللہ کے ہاتھ میں بادشاہت کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، لم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل، کہ وہ ذات پاک ہے جس کا بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، اس کائنات کی حکمرانی میں جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور وہ کمزور بھی نہیں ہے کہ اس کو قوت پہنچانے کے لیے کوئی کارساز ہو، کوئی اس کا کام بنانے والا اور اس کی گاڑی چلانے والا ہو، وہ کمزور بھی نہیں کہ اس قسم کا کوئی ولی ہو جو اس کے کام کو بنا دیتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح کے اعلانات بار بار کیے ہیں، لیکن جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے ہی نہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا عقیدہ بھی درست نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پر ہمارا صحیح اعتماد بھی نہیں ہوگا، اور اس کے جو فوائد اور نتائج ہیں وہ بھی ہم کو حاصل نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام کا کیا حال تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، وہ جب خلیفہ بنائے گئے تو عرب میں ارتداد کی لہر پھیل گئی، ہر طرف لوگ مرتد ہوتے چلے گئے، لیکن انہوں نے مدینے سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو ملک شام جانے والا تھا، رومیوں کی قوت سے ٹکرانے کے لیے جانے والا تھا، اس کو انہوں نے بھیجنے پر اصرار کیا، اور صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام مخالف تھے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، موسم اچھا نہیں ہے، مخالفین کی تعداد بہت زبردست بڑی ہوئی ہے، لہذا اس لشکر کو انہیں بھیجیے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا ہے اور جو جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے باندھا ہے اس کو میں کھول دوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مدینے میں امہات المومنین کی ٹانگیں کتے کھینچیں تب بھی میں ان کو بھیج کر رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لشکر یا تیار کیا ہوا لشکر روکا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ ایمان تھا، وہ قوت تھی جو قرآن مجید کے ذریعے سے ان کو حاصل ہوئی تھی۔ یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کھڑے ہو کر کے جو آیت پڑھتے ہیں، دیکھیے اس کے اندر کس طرح سے اس معاملے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا ہے تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، مرے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد انہوں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، فرمایا کہ انک میتون وانہم میتون، اے نبی آپ بھی انتقال کرنے والے ہیں اور آپ کے مخالفین یہ کفار مکے کے جو آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں یہ بھی انتقال کرنے والے ہیں۔ تم وانکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس آپس میں اختلاف کرو گے، اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ اور انہوں نے فرمایا، ایک آیت اور پڑھی کہ وما محمد اللہ رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبر ہی ہیں، افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر آپ انتقال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ اپنی ایڑ کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو اپنی ایڑ کے بل پلٹ جائے وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعلان تھا، اور قرآن مجید جب اس طرح کا اعلان کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات ہونے والی ہے۔ چنانچہ یہ بات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو بہت سارے لوگ اپنے ایڑ کے بل پلٹ گئے، لیکن اس کے آگے جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو شخص اپنے ایڑ کے بل پلٹ جائے وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پڑھی تھی، صحابہ کرام کو پڑھ کر سنائی تھی، اور جسے سن کر کے صحابہ کرام اس طرح سے دوہرا رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہم کو پتا ہی نہیں چلا کہ آیت نازل ہوئی ہو، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی ابھی آیت نازل ہوئی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے کہ جو پلٹ جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اور قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ عزۃ علی الکافرین عزلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، اے ایمان والو تم میں سے جو شخص مرتد ہو جائے اپنے دین سے تو یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو کہ پیغمبر سے محبت کریں گی، اور جس سے پیغمبر محبت کریں گے، اور جو کافرین پر سخت ہوں گے اور مومنین کے لیے نرم ہوں گے۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ دین سے مرتد ہونے والے اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ ہر طرف پورے عرب میں شورش برپا تھی، لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے مسلمانوں کو لے کر کے مورچے پر ڈٹے ہوئے تھے، مد مقابل ڈٹے ہوئے تھے، ذرا سا بھی ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی، اس لیے کہ قرآن مجید نے صاف صاف اشارہ کر دیا تھا کہ یہ مرتد ہونے والے اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. چنانچہ انہوں نے گردنیں ماری اور بڑے بڑے مرتدین کو مار مار کر کے ٹھکانے کیا، اور تھوڑے دنوں میں پورے جزیرۃ العرب کو انہوں نے اسلام کے تابع فرمان بنایا، اور اس کے بعد فارس پر اور اس کے بعد روم پر، روم کے علاقوں پر حملے کیے. یہ جنگ جاری ہوئی اور آگے بڑھی، اور اسی دوران میں ان کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چنے گئے، امیر المومنین چنے گئے، اور انہوں نے اس جنگ کو آگے بڑھایا، پورا فارس پورا ایران قبضے میں کیا، اور اس کے بعد ملک شام اور اس کے اطراف کو اپنے قبضے میں کیا. یعنی علامہ ابن کثیر کے الفاظ میں کسرو کسرا وقصرو قیصر، کہ انہوں نے کسرا کو توڑ دیا اور قیصر کو کھوٹا کر دیا. ان کی حکومتوں کے بہت سارے علاقوں کو کھینچ کر کے تان کر کے عالم اسلام کے اندر داخل کیا، اور اس وقت سے آج تک یہ عالم اسلام میں داخل ہے. یہ ساری باتیں کس چیز کی تھیں؟ یہ ساری برکت تھی قرآن مجید کی. آج قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے، مسلمان اس سے غافل ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر وہ زندگی نہیں ہے، اور زندگی کے اندر وہ جوش و خروش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر وہ اعتماد نہیں ہے. اس کی آیتوں میں جو معانی چھپے ہوئے ہیں ان معانی کی طرف توجہ نہیں ہے، اور نتیجے کے طور پر مسلمان گھاس بھوسے کی طرح جہاں دیکھیے وہاں کاٹے اور مارے جا رہے ہیں، اور جہاں بھی مسلمانوں نے سیدھے سیدھے مرنا قبول نہیں کیا ہے، بلکہ یہ بات انہوں نے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی زندگی اور مسلمانوں کی زندگی جہاد میں رکھی ہے، جہاد کے لیے اٹھے ہیں، تو وہاں بڑی بڑی طاقتوں کو توڑ کر کے رکھ دیا ہے. آپ اگر اس کا منظر دیکھنا چاہیں تو ابھی دیکھیں کہ چند برس پہلے روس، جو دنیا کی تقریباً سب سے بڑی طاقت مانا جاتا تھا، وہ دنیا کے سب سے زیادہ فقیر ملک میں آیا، یعنی افغانستان میں. افغانستان دنیا کا سب سے فقیر ملک تھا، اور روس دنیا کا سب سے طاقتور ملک تھا. وہی بات ہوئی جو علامہ اقبال نے کہی ہے کہ لڑا دے ممولے کو شہباز سے، اس شہباز سے وہ بے دست تہی دست لوگ لڑ گئے، اور لڑے تو اللہ تعالیٰ نے برکت دینی شروع کی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس روس کو انہوں نے اس طرح توڑ کر رکھا کہ آج وہ ٹوٹ پھوٹ کر کے بالکل مختصر سا رہ گیا ہے. اور اس کے بعد دیکھ لیجئے، ابھی اسی شیشان میں چند برس پہلے لڑائی ہوئی، مارک کے اس طریقے سے بچھا دیا وہاں کے لوگوں نے کہ روس کو وہاں سے اپنا بوریا بستر گول کر کے بھاگنا پڑا. اور اس کے بعد دوبارہ ابھی آیا تو ابھی دیکھیے جو تہی دست ہیں، نہتھے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو مارنے کی کوشش کرتا رہا، مگر جو لوگ لڑنے کے لیے تیار تھے، پہاڑوں پہ چلے گئے تھے، ان کے سامنے آنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. بالآخر انہوں نے اپنی ترتیب لگائی اور پلٹ کر کے حملہ کیا ہے. ابھی کل پرسوں کی خبر ہے، ہزاروں آدمیوں کو مارا ہے اور کئی شہر آزاد کرا لیے ہیں، اور ابھی آج کی خبر ہے کہ بہت سا علاقہ مزید آزاد کرا لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ لوگ آگے بڑھیں گے اور ان پلیدوں کو ماریں گے، ختم کریں گے، اور اسلام کی شان بلند ہوگی. تو بہرحال یہ قرآن مجید کی برکت ہے، اس کے احکام کی برکت ہے. قرآن مجید کا پڑھنا اور اس کو سمجھنا یہ ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے. جب ہم اس کو سمجھیں گے اور اس کے اندر بتائی ہوئی باتیں ہمارے دلوں میں بیٹھیں گی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں برکت دے گا، ہمارے دماغ میں برکت دے گا، ہماری روزی میں برکت دے گا، ہمارے اقدام میں برکت دے گا. آج سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ روزی کما لو یہی اصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت کیا تھا؟ ایک فقر کا عالم تھا. ایک تو مدینے کی روزی ویسے ہی تھوڑی تھی، پھر اطراف کے لوگوں نے وہاں پر رسد کا پہنچنا بند کر دیا، اور ہر طرف سے مہاجرین چلے آ رہے ہیں. ایک تو مہاجرین کی الغار ہے, مہاجرین چلے آ رہے ہیں, دوسری طرف سے پورے ملک عرب کی طرف جانب سے مدینے کا بائیکاٹ ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو اس معاشی حل کی تدبیر یہ ہے اور معاشی طور سے اس کو حل کرو, بلکہ ہر مسلمان کو ترغیب دی کہ اپنے بھائی کی مدد کرے, اور ہر مسلمان کو ترغیب دی کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, ایک آدمی آیا اور اس نے اور ہر مسلمان کو ترغیب دی کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, ایک آدمی آیا اور اس نے کچھ طلب کیا, تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے, کاغذ جاؤ لے آؤ. وہ گیا لے کر کے آیا, آپ نے فرمایا کہ اس کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں ایک درہم میں خریدوں گا. آپ نے فرمایا کہ اس پر کوئی اور اضافہ کر سکتا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ ہاں میں اس کو دو درہم میں خریدوں گا. آپ نے اس کے ہاتھ بیچ دیا. اس سے گھر میں ایک پیالہ تھا اور ایک ٹاٹ تھا, اس کا پیالہ اور ٹاٹ دونوں بیچ دیا. اس کے بعد ایک درہم اس کو دیا کہ یہ جاؤ اور گھر کے خرچ کے لیے کوئی چیز خرید کر کے گھر میں رکھو, اور دوسرے درہم سے ایک کلہاڑی خرید کر لے آؤ. وہ آدمی گیا, ایک درہم خرچ کیا, خرچے کے لیے استعمال کیا, اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر لایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی میں بینٹ خود اپنے ہاتھ سے لگایا, لکڑی کا بینٹ اس کلہاڑی میں خود اپنے ہاتھ سے لگایا, اور اس کے بعد کہا کہ یہ لو اور جنگل سے جا کر لکڑی کاٹو اور لا کر کے بیچو, اور 15 دن تک تمہاری شکل نہیں دکھانی چاہیے. چنانچہ وہ آدمی گیا اور جنگل سے لکڑی کاٹ کر بیچتا رہا. 15 دن کے بعد آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ میں نے اتنا پیسہ کما لیا ہے, یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ بہتر ہے اس سے کہ تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, وہ دے اور یا نہ دے. تو یہ حل آپ نے نکالا کہ جس آدمی کے اندر جو کام کرنے کی صلاحیت ہے وہ کام کرے اور وہ محنت کرے اور اس کے ذریعے سے اپنی روزی کمائے اور اپنی روزی خود کما کر کے کھائے. ایسا نہ کرے کہ دوستوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے, بھیک مانگے, ذلیل و رسوا ہو. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ لکڑی کاٹ کر کے لکڑی بیچے, لیکن اپنے آپ کو دوستوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرے. تو اس طریقے سے مدینے میں آپ نے لوگوں کے مسئلے کا حل کیا. مگر اصل بات کیا ہوئی کہ مدینہ آپ تشریف لائے تو اللہ تعالی کی طرف سے اجازت آ گئی, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, جن لوگوں سے لڑائی کی جا رہی ہے ان کو اجازت دی جا رہی ہے اس بنا پر کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. وان اللہ علی نصرہم لقدیر, اور اللہ تعالی ان کی مدد پر قادر ہے. چنانچہ اس مقصد کے لیے لوگوں کو تیار کر دیا گیا کہ تیار ہو جاؤ مشرکین سے لڑنے کے لیے. چنانچہ دستے جانا شروع ہوئے. جس اطراف سے قریش کے قافلے گزرتے تھے اس اطراف میں دستے جانا شروع ہوئے, اور دستوں کے جاتے جاتے نوبت جنگ بدر کی آئی. رمضان سن 2 ہجری میں یہ جنگ پیش آئی. رمضان سن 2 ہجری ہی میں روزہ فرض ہوا, روزہ فرض کیا گیا اور کہا کہ چلو چلو میدان میں. خود ہی لوگ آدھا پیٹ کھا رہے تھے, مشکل سے کسی کو کچھ مل رہا تھا نہیں مل رہا تھا, مگر کہا گیا کہ چلے چلو. چنانچہ نکل پڑے, مارکہ ہوا اور اس میں کفار پر فتح حاصل ہوئی, مال غنیمت حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون نازل کیا, یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول, آپ سے لوگ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہہ دو کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے. اللہ اس کے رسول اس کی جو تقسیم کریں گے وہ تقسیم چلے گی. وہ جاہلیت کا دور چلا گیا کہ جنگ میں جو آدمی جتنا لوٹ لیتا تھا وہ اس کا ہو جاتا تھا, سردار کو نکال کے تھوڑا سا دے دیتا تھا, وہ معاملہ ختم ہو گیا. تو بہرحال یہ قرآن مجید کی برکت تھی, اس کو پڑھنے کی، اس کو جاننے کی، اس کو سمجھنے کی برکت تھی کہ ایک ایک حکم واضح ہوتا جاتا تھا، ایک ایک صورت واضح ہوتی جاتی تھی، اور انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا. مومنین وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید کی تلاوت ہوا کرتی تھی، ایمان بڑھا کرتا تھا. آج قرآن مجید کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ایمان میں اضافہ ہو، ایمان صحیح طریقے سے مستحکم ہو دلوں کے اندر، اور یہ معلوم ہو کہ کیا بات ہم سے مطلوب ہے، کیا بات مطلوب نہیں ہے، کن حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، کن حالات میں کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ باتیں معلوم ہوں. اور اگر کوئی لغزش ہو جائے تو ایسی صورت میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کس طرح توبہ کرنی چاہیے، یہ ساری باتیں اس قرآن مجید کے ذریعے سے معلوم ہوں گی. تو قرآن مجید دین اسلام کو سیکھنے کا، دین اسلام کے عقیدے کو سیکھنے کا اور دین اسلام کو سیکھنے کا سب سے پہلا مصدر ہے، سب سے پہلی جگہ ہے. اور جب تک اس کو ہم اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک کام نہیں چلے گا. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہمارے سامنے ہونی چاہیے وہ قرآن مجید کی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا تھا، کس مقصد کے لیے بنایا تھا؟ بہت سارے مقاصد تھے، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ قرآن مجید کو بیان کر رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر ہم نے آپ پر اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں سے وہ بات کھول کھول کر بیان کر دیں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے. اور یہ بیان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا تھا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس آیا کرتا تھا. چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ جب شروع شروع میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت پیش آتی تھی. مشقت کیوں پیش آتی تھی؟ اس واسطے کہ حضرت جبریل السلام آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کا جو حصہ بھی سناتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہرانا شروع کر دیتے تھے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ بات مشقت کی ہے کہ ایک طرف حضرت جبریل کی زبان سے قرآن مجید سنیں بھی، دوسری طرف اپنی زبان سے اس کو پڑھیں بھی، تو ادھر پڑھتے بھی جائیں اور آگے کا حصہ سنتے بھی جائیں. آپ ایسا کرتے تھے، اور ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ حضرت جبریل کی نازل کی ہوئی کوئی چیز بھول نہ جائیں، چھوٹ نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو آپ کو نصیحت کی، فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو قرآن مجید کے ساتھ حرکت نہ دیں تاکہ آپ اس کے لیے جلدی کریں، یعنی تاکہ قرآن جلدی سے یاد ہو جائے، اس واسطے حرکت نہ دیں. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، آپ قرآن کے ساتھ جلدی نہ کریں اس سے پہلے کہ اس کی وحی آپ کی طرف پوری کی جائے. یعنی قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ وحی جب تک پوری نہیں ہو جاتی ہے اس وقت تک آپ اس کو دہرائیں نہیں، اس کو پڑھیں نہیں، چپ چاپ سنتے جائیں. چنانچہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ حضرت جبریل جب آتے تھے تو جیسے ہی قرآن مجید سنانا شروع کرتے تھے آپ چپ چاپ سنتے جاتے تھے. اور جانتے ہیں قرآن مجید کبھی تو ایک آیت نازل ہوتی تھی، کبھی ایک آیت سے کم حصہ نازل ہوتا تھا، کبھی کئی کئی آیتیں نازل ہوتی تھیں، کبھی ایک رکوع نازل ہو جاتا تھا اور کبھی کئی رکوع نازل ہو جاتا تھا، یعنی خاصی مقدار میں قرآن مجید نازل ہو جاتا تھا. مگر جتنا بھی نازل ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ سنتے رہتے تھے. جب حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید پڑھ کر کے سنا دیتے اور چلے جاتے تو اس کے بعد آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے، اور شروع سے جہاں سے نازل کیا ہے اور جتنا نازل کیا ہے وہ سب کا سب پڑھ لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ لا تحرک بھی لسان کلتا جلبے ان علینا جمعہ وقرآن، اس قرآن مجید کے ساتھ آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے تاکہ جلدی سے آپ اس کو یاد کر لیں. ان علینا جمعہ وقرآن، اللہ نے فرمایا کہ ہماری ذمہ داری ہے اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور آپ کی زبان سے پڑھوا دینا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لی تھی یہ ذمہ داری پوری کی. حضرت جبریل السلام آتے پڑھتے سناتے آپ کو سب کچھ یاد ہو جاتا اور اس کے بعد آپ اس پورے نازل کیے قرآن مجید کو پڑھ ڈالتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم ان علانا بیان ہے، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اور آپ کی زبان سے جاری کرا دیں گے، بلکہ اس قرآن مجید کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے. جو کچھ نازل کیا گیا اس کا مقصد کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، یہ ساری تفصیل سارا مطلب اور سارا منشا بتلانا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے بیان کی خود ذمہ داری لی. قرآن مجید کا بیان یعنی اس کے معنی و مطالب کو بتانا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا اور اس بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ کام لگایا کہ جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کو آپ لوگوں سے بیان کرتے ہیں. تو اب جو کچھ آپ قرآن مجید کا معنی مطلب بیان کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہوتا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیان کی ذمہ داری خود لی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا، آپ قرآن مجید آپ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں بولتے، یہ وحی ہوتی ہے جو آپ کے پاس کی جاتی ہے، قرآن مجید کی شکل میں وحی ہو یا قرآن مجید کے بیان اور اس کی تفصیل کی شکل میں وحی ہو، بہرحال یہ وحی ہے جو آپ کے پاس کی جاتی ہے. تو اب قرآن مجید کی جو تفصیل ہے یہ بھی وحی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتائی گئی ہے، لہذا یہ بھی ویسے ہی حجت ہے جیسے کہ قرآن مجید حجت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، دیکھو مجھے قرآن مجید دیا گیا ہے اور قرآن مجید کے ساتھ اسی کے مثل اور بھی دیا گیا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن نماز کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گی. نماز کی پوری تفصیل آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں ملے گی. آپ نے زبانی بھی اس کو بیان کیا اور پڑھ کر کے بھی لوگوں کو بتایا اور اس کے بعد یہ بھی حکم دیا کہ سلو کما رہے تم نہیں وسلی، تم لوگ ویسے ہی نماز پڑھو جیسا کہ مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اسی طریقے سے زکات کا حکم ہے، زکات کا کی بات بات چیزیں بیان کر دی گئی ہیں لیکن اکثر تفصیلات زکات کی بیان نہیں کی گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اقیم الصلاح واتو الزکات، نماز قائم کرو زکات ادا کرو، اور اس کے بعد اس کی تفصیلات آپ کو بتا دی گئیں. وہ تفصیلات آپ نے صحابہ کرام کو بتائیں اور صحابہ کرام نے ان تفصیلات پر عمل کیا اور خلفاء راشدین نے اس کو نافذ اور جاری کیا اور اسلامی حکومت میں ہمیشہ یہ نافذ اور جاری ہوتی رہی. لہذا یہ تفصیلات جو آپ نے بتائیں یہ سب کی سب وحی تھی، سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، لہذا سب کی پیروی کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہوا ہے. تو دوسری تفصیل یا دوسرا مصدر اسلامی احکام و عقائد کو جاننے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات ہیں، آپ کی احادیث ہیں، اور آپ کی احادیث میں بے شمار باتیں بیان کی گئی ہیں، بہت ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، اسی طریقے سے اور سارے احکام کے اسلام ہیں، اسلام کے احکام ہیں، وہ سارے کے سارے بتائے گئے ہیں اور احادیث کے اندر موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن مجید کی حفاظت کی اسی طریقے سے ان احادیث کی بھی حفاظت کی ہے، اور جب سے احادیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں تب سے آج تک ان کے اندر جو احادیث مذکور ہیں وہ محفوظ ہیں اور پرانے سے پرانے جو مخطوطے ملتے ہیں ان کو اٹھا کر کے دیکھیے، اور آج ان کتابوں کے اندر جو احادیث لکھی گئی ہیں انہیں دیکھیے تو کوئی فرق نہیں ہے. بعینی جس طریقے سے آج لکھی گئی ہیں اسی طریقے سے پرانے مخطوطے کے اندر بھی موجود ہیں، اور بالکل ٹھیک ٹھیک طریقے سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہے. تو یہ دو مصدر ہیں، اور ان دو مصادر کو اگر ہم اختیار کریں تو انشاءاللہ پورا کا پورا اسلام ہم کو مل جائے گا، پورا کا پورا عقیدہ مل جائے گا، سارے کے سارے احکامات مل جائیں گے. اور ان دو مصادر میں چونچرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے. گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح سے پابند کیا گیا تھا کہ ویسی پابندی تو ہم خود اپنے بارے میں سوچنا نہیں سوچ سکتے. اس طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند کیا گیا تھا. اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ مکہ کے مشرکین آپ کے ساتھ لڑ رہے تھے، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کا قدم اٹھا رہے تھے، لیکن گھر گھر کے اندر کشاکش برپا تھی، حق و باطل کی کشاکش ہر ہر گھر میں برپا تھی. اور بڑے بڑے مشرکین عاجز تھے، بڑے بڑے لوگ پریشان تھے کہ ہماری اولاد اور ہمارے گھر کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ابو جہل کتنا سخت مخالف تھا اسلام کا، لیکن ابو جہل کا ایک حقیقی بھائی اور ابو جہل کا ایک ماں جایا بھائی، یہ دونوں مسلمان تھے. اور اسی طریقے سے ابو سفیان کو دیکھیے کہ مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر گئے، اس کے بعد جنگ بدر کے علاوہ جتنی جنگیں ہوئی مکے والوں سے ان سب کے اندر کمان ابو سفیان نے کی. لیکن ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل شروع ہی مسلمان ہو گئی تھی. چنانچہ جن لوگوں نے حبشہ ہجرت کیا ان میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بھی حبشہ ہجرت کی تھی اور اسلام پر ثابت قدم رہی، اور بالآخر وہ ام المومنین بنی. تو بڑے بڑے لوگ جو کافروں کے لیڈر تھے، ان کے سب سے بڑے نمائندے تھے، ان کے گھروں کے اندر اسلام گھسا ہوا تھا، ان کے گھروں کے لوگ مسلمان تھے، اور اس قدر اسلام پر پختہ تھے کہ ان کو مرتد نہیں کر سکتے تھے. اس کی وجہ سے یہ مشرکین سخت پریشان تھے کہ یہ کیا دعوت آ پہنچی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ بلا گھسائی ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے، بیٹے اور باپ میں جھگڑا ہے، بیٹی اور ماں میں جھگڑا ہے، ہر ایک دوسرے سے جدا ہے، لہذا اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے. کبھی تو سختی پر اتر آتے، کبھی نرمی پر اتر آتے، کبھی کچھ لوگ کچھ دو کے طریقے پر سوچتے اور کچھ سودے بازی کرتے تھے. اس سلسلے میں انہوں نے ایک کام سوچا کہ چلو یہود سے پتہ لگاؤ، اگر واقعی یہ پیغمبر ہیں تو پھر کیوں نہ ہم لوگ بھی مسلمان ہو جائیں. چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا کہ یہ قرآن مجید جو آپ پیش کرتے ہیں، یہ دین جو آپ پیش کر رہے ہیں، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دیجئے، ہم بھی آپ کے پیروکار ہو جاتے ہیں. ایتب قرآن غیر ہذا او بدل ہو، اس کے بجائے کوئی اور قرآن لائیے یا اس میں تبدیلی کر دیجئے. اب پیشکش تو بڑی پرکشش تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ اگر ان کی بات مان لی جائے تو یہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آپ کو دو باتیں بتائی ہیں. ایک تو یہ کفار جو پیشکش کر رہے ہیں، اس پیشکش کا آپ کیا جواب دیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس طرح کی بات سوچیں تو خود آپ کا اپنا حشر کیا ہوگا. یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ایتب قرآن غیر ہذا بدل ہو، اس قرآن کے بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کوئی تبدیلی کر دو. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ کہہ دیں کہ مجھے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی جانب سے اس میں کوئی تبدیلی کر دوں، یعنی قرآن مجید میں کسی طرح کی تبدیلی میں خود نہیں کر سکتا. ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میرے پاس کی جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ فرماتا ہے میں اسی پہ چل رہا ہوں، مجھ کو اس میں تبدیلی کرنے کا کوئی اختیار اور پاور نہیں ہے. ایک تو یہ مشرکین کو جواب بتایا گیا کہ آپ مشرکین کو یہ جواب دے دیں، دوسری طرف آپ کے دل میں خیال آ سکتا تھا کہ اگر تھوڑی سی تبدیلی ہو جائے اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو کیا حرج ہے، اس لیے کہ مسلمان بنانے کا آپ کو بہت زیادہ ہے، آپ کو فکر تھی اس کی کہ لوگ مسلمان بن جائیں. لعلک باخ نفس علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اصفا. قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کفار کے پیچھے اگر یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے تو آپ اپنے آپ کو تباہ و برباد کر ڈالیں گے. لعلک باخ نفس کا علم یکونوا مومنین، ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ مومن نہ ہوئے تو آپ اپنے آپ کو تباہ کر ڈالیں گے. ان کو مسلمان بنانے کے چکر میں آپ اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر ڈالیں گے. تو لوگوں کو مسلمان بنانے کا چکر اس قدر تھا آپ کو، اس لیے اس طرح کا خیال آ سکتا تھا. اب اس طرح کا خیال آ سکتا تھا تو اس کا علاج کیا کیا گیا، کیا بتایا گیا؟ فرمایا کہ وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین قریب تھا کہ جو وحی ہم نے آپ کے پاس کی ہے اس کے بارے میں آپ کو فتنے میں ڈال دیں تاکہ آپ اس کے بجائے کوئی اور بات گڑھ کر کے کہہ دیں. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ ایسا کر دیتے تو یہ لوگ یقیناً آپ کو پکا اور گہرا دوست بنا لیتے. یعنی مشرکین نے یہ بات جو کہی تھی یہ محض خالی خولی نہیں تھی یا آزمانے کے لیے نہیں تھی. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اگر آپ واقعی تبدیلی کر دیتے تو یہ لوگ آپ کو بالکل پکا دوست بنا لیتے. وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، ایسی صورت میں یقیناً یہ لوگ آپ کو خلیل بنا لیتے. پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا تو آپ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے. لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے. ذرا سا جھکنے کی بات ہے، لیکن ذرا سا اگر آپ جھک جاتے تو آپ کا نتیجہ کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، ایسی صورت میں اے نبی ہم آپ کو ڈبل سزا اس دنیا میں دیتے اور مرنے کے بعد دیتے. اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست دھمکی دی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے تو ہم آپ کو اس دنیا کی زندگی میں بھی ڈبل سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی ڈبل سزا دیتے. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار نہیں پا سکتے تھے. اس سزا دینے سے آپ کو کوئی بچا سکے، آپ کی کوئی مدد کر سکے، آپ ایسا کوئی نہیں پا سکتے تھے. اور اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر یہ نبی ہمارے اوپر بعض باتیں بول دیتے، بعض باتیں ہمارے بارے میں کہہ دیتے، یعنی ہماری جانب کوئی ایسی بات منسوب کر دیتے جو ہم نے نازل نہیں کی ہے تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس نبی کو دائیں ہاتھ سے پکڑ دیتے، یعنی دائیں ہاتھ سے دبوچ لیتے. ثم لقطعنا منه الوتين، پھر ہم ان کی رگے گردن کاٹ دیتے. فما منكم من احد عنه حاجزين، اور تم میں سے کوئی نہیں تھا جو کہ ان سے ہم کو روک سکتا، کوئی بھی ان کو بچا نہیں سکتا تھا. اللہ تعالیٰ صاف صاف فرماتا ہے. تو اب دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے کچھ کہنے کی اجازت نہیں تھی، خود کچھ کہنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس پر سخت دھمکی تھی. اور آپ جو کچھ بولتے تھے یا تو قرآن مجید پیش کرتے تھے یا قرآن مجید کی تفسیر پیش کرتے تھے. قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا اور اس کی تفسیر اور اس کا بیان بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی. تو اس طریقے سے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ دونوں چیزیں دین کے اندر حجت ٹھہری اور یہی دونوں دین کے جاننے کا مصدر ہیں، اور اسی کے ذریعے سے دین کے عقیدے اور احکام کو سیکھا اور جانا جا سکتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نہایت ضروری قرار دیا ہے اور اس سے کسی صورت میں چھٹکارا نہیں دیا ہے. فرمایا کہ فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تیرے پروردگار کی قسم، لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک، یہاں تک کہ اے پیغمبر آپ کو حکم بنا لے، حتی یحکموک کا فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اے نبی ان لوگوں کے درمیان جو جھگڑا ہو اس میں آپ کو یہ لوگ حکم بنا رہے ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے کے متعلق اپنے دل کے اندر بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں. ویسلموا تسلیما، اور پورے طریقے سے سر تسلیم خم کر دیں. جب تک یہ بات پیدا نہ ہو تب تک لوگ مومن نہیں ہو سکتے. تو مومن ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط ٹھہرائی کہ پیغمبر کی اتباع ہر بات میں کرنی ہے، یہاں تک کہ کوئی فیصلہ کر دیں اور وہ فیصلہ ہماری مرضی کے خلاف ہو تو بھی اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہ کریں. زبان سے اس کے خلاف کچھ کہنا یا کچھ اور سوچنا یا اس کی خلاف ورزی کرنا یہ تو بہت دور کی بات رہی، دل کے اندر بھی تنگی محسوس نہ کریں. اگر دل کے اندر تنگی محسوس کرتے ہیں اور بالکل سر تسلیم خم نہیں کرتے ہیں تو مومن نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اسی طریقے ضروری قرار دیا. فرمایا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد بھی اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے رہیں. اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے سامنے کسی کے فیصلے اور کسی کے حکم کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو اس کی پیروی کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، کسی اور کو نہیں دی ہے. معصوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے، کسی اور کو نہیں بنایا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کسی اور کے پاس نہیں آتے تھے. اس لیے کسی اور کی پیروی کی گنجائش نہیں رکھی گئی، بلکہ اسی کی بات مانی جائے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتا ہو، آپ کی احادیث بتاتا ہو اور آپ کے بیان کو ذکر کرتا ہو، صرف اسی کی بات مانی جا سکتی ہے. ورنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ نہ پہنچ جائے یا کوئی دردناک عذاب نہ پہنچ جائے. دیکھ لیجئے امت نے نبی کے احکام کو پیچھے چھوڑ دیا اور مولویوں کے احکامات لے کر چلنے لگے تو کیا ہوا ہے، فتنے میں پڑ گئے ہیں، تفرقہ مچ گیا ہے. آج اللہ اکبر کی صدا جو ہے وہ اپنا معنی کھو چکی ہے، اور اس آواز میں جو قوت تھی وہ قوت جاتی رہی ہے، وہ اثر جاتا رہا ہے، اس کی معنویت جاتی رہی ہے، اس لیے کہ اس میں جو بات تھی آج وہ نہیں ہے، اور کتاب و سنت کی پیروی کا جو حکم تھا آج امت نے چھوڑ دیا ہے، نبی کے احکام کو چھوڑ دیا ہے اور فتنے میں پڑ گئے ہیں. نبی کے احکام کی پیروی ضروری ہے، اس کے بعد کون سے لوگ نمونے کے ہو سکتے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا اولئک الذین انعم اللہ علیہم میں کون سے لوگ ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. حضرت عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغ، ہم کو ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا بلیغ آواز کہا، وجلت من القلوب وذرفت من العیون، اس سے دل لرز اٹھے، آنکھیں اشک بار ہو گئیں. ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے الوداع کہنے والے کی نصیحت ہو، لہذا آپ کچھ نصیحت کر جائیے، کچھ وصیت کر جائیے. آپ نے فرمایا کہ انہو من یعش بعدی فسیا اختلافا کثیرا، دیکھو میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بڑے اختلاف دیکھے گا. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین، لہذا تم لوگ میری سنت کو پکڑنا اور خلفائے راشدین ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا. تمسکو بہا وعضو علیہا بالنواجز، اس کو پکڑ لینا اور دانتوں سے جکڑ لینا، ہاں اسی پر جم جانا، اس کے علاوہ کسی چیز کو نہ پکڑنا، گویا یہ نصیحت کی جا رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فرقے ہوئے، نصارہ 72 فرقے ہوئے، اور میری امت 73 فرقے ہو جائے گی. کلھا فی النار الا واحد، سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جہنم میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا من ہے یا رسول اللہ، وہ کون سا فرقہ ہے اللہ کے رسول جو کہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں، جو لوگ اس راستے پر ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، باقی اس راستے سے جتنے لوگ ہٹیں گے وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے. ابھی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے ایک کتاب تحقیق ہو رہی ہے، اتحاف المحرہ، اس کی کئی جلدیں آ چکی ہیں. اس کتاب کو میں ایک روز الٹ رہا تھا، اس میں ایک حدیث سامنے آئی. اب کہاں کہاں جو حدیث ہے یہ بات تو میں نے یاد نہیں رکھی، مگر اس کے اندر حدیث آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے رسول کی کتاب چھوڑ دی، وہ اکبو علی کتب علماء اہم، اور اپنے علماء کی کتابوں پر جھک پڑے، علماء کی کتابوں پر جھک پڑے، یعنی اس کی پیروی شروع کر دی اور اپنے رسول کی کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو اب اس امت میں بھی دیکھیے یہی مرض آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب ہے، یعنی آپ کے احادیث کو جن کتابوں میں جمع کیا گیا ہے اس کو تو چھوڑ دیا گیا ہے، اور علماء کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں اس پر لوگ ٹوٹ پڑے ہیں، اس پر متوجہ ہو گئے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب بھی تو بڑے مولانا تھے، شیخ الحدیث تھے، انہوں نے یہ کتاب جمع کی ہے، لہذا اس کو پڑھنا چاہیے. شیخ الحدیث ہو کر کے غلط بات کہہ سکتے ہیں؟ بھائی شیخ الحدیث ہو کر کے کون ہی غلط بات کہہ سکتے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو بیان کیا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آپ بتائیے کہ ہزاروں کا مجمع ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، آپ کا بیٹا گم ہو گیا ہو، نظر آ جائے تو پہچاننے میں کوئی شبہ ہوگا؟ بیٹے کو کون آدمی نہیں پہچانے گا، فوراً پہچان لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن ایمان کتنے لائے؟ ایک دو آدمی ایمان لائے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو آمن بی اشد من الیہود لآمن الیہود کلہم، اگر یہود کے علماء میں سے 10 عالم مجھ پر ایمان لائے ہوتے تو سارے یہود مسلمان ہو جاتے. اگر یہود کے علماء میں سے 10 عالم اگر مسلمان ہوئے ہوتے تو سارے کے سارے یہود مسلمان ہو جاتے، یعنی 10 عالم بھی مسلمان نہیں ہوئے، جبکہ پہچانتے تھے ایسے جیسے کہ بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے. تو یہ گمراہی جو ان کے اندر آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے کے جو لوگ تھے تم بھی انہی کے طریقے پہ چلو گے. حَذْوَ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ، جیسے کہ ایک جوتے کا تلوہ دوسرے تلوے کے بالکل برابر ہوتا ہے، ایک تیر دوسرے تیر کے برابر ہوتا ہے. حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جَوْهَرَ ذَبٍّ لَّدَخَلْتُمُوهُ، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی شخص گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تو تم میں سے بھی کوئی بھی گوہ کے بل میں گھسے گا، بالکل نقش قدم پہ چلو گے، ذرا بھی فرق نہیں پڑے گا. تو ان کے اندر جب حق سے بودھ، حق سے دوری اس طرح سے تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح وہ کٹے ہوئے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے نقش قدم پر جب اس امت کو چلنا ہے تو یہ بھی یہی سب کریں گے. اور اسی راستے کو اختیار کریں گے. ایک طبقے کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا قیامت تک, وہ حق کو ظاہر کرتے رہیں گے, بیان کرتے رہیں گے. لا یضرهم من خذلهم, جو لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. لا یضرهم من ناواهم, جو ان کے مد مقابل آئیں گے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. حتی تقوم الساعة, یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے, اللہ کا امر آ جائے, اس وقت تک ایک طبقہ حق کو بیان کرتا رہے گا, ظاہر کرتا رہے گا, باقی لوگ حق سے دور رہیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں, اس کو میں نے ذکر کیا, کیا بتایا؟ خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلنا. خلفائے راشدین کا طریقہ کیا تھا؟ جب ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا تو قرآن مجید پہ غور کرتے تھے, ورنہ لوگوں کو جمع کرتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو جمع کرتے, مسجد میں اعلان کرتے کہ فلاں مسئلہ درپیش ہے, کسی کو اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت معلوم ہے؟ اب اگر کسی کو کوئی سنت معلوم ہوتی وہ بیان کرتا تو اس کو اختیار کر لیتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہوتی بڑی سختی برتتے تھے. کوئی سنت کو بیان کرے تو ثابت قدم ہے کہ ثابت قدم نہیں ہے, اس کا پتہ لگانے کے لیے سختی برتتے تھے, لیکن اسی سنت پہ چلتے تھے, اس کو نہیں چھوڑتے تھے. ان کے زمانے میں بعض مسائل پیش آئے تاریخ التشہیر اسلامی میں. خضری بیگ نے اس طرح کی احادیث جمع کی ہیں, بعض مسائل پیش آئے. ایک صاحب کو کوئی مسئلہ پیش آیا تھا, وہ گئے حضرت زید بن ثابت سے مسئلہ پوچھا, انہوں نے ایک مسئلہ بتایا. اس کے بعد وہی مسئلہ لے کر گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, انہوں نے دوسرے طریقے سے بتایا. اس کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ زید بن ثابت نے یہ جواب دیا ہے اور حضرت علی نے یہ جواب دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میرا معاملہ ہوتا تو میں اس بارے میں یہ کہتا. تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ تو صاحب حکم ہیں, حاکم ہیں, آپ حکم دیجیے, ہم اس پر عمل کریں گے. کہا کہ دیکھو یہ تو رائے ہے, اگر میں تمہیں کتاب و سنت کی طرف پلٹاتا تو ادھر لے جاتا, لیکن یہ تو رائے ہے اور رائے بہرحال رائے ہے, چاہے زید بن ثابت کی رائے ہو یا علی بن ابی طالب کی رائے ہو, لہٰذا جس پر تمہارا جی چاہے عمل کرو. تو یہ خلفائے راشدین کا طریقہ تھا, اور اسی طریقے پر خلفائے راشدین کے مطابق صحابہ کرام بھی چلتے رہے اور ائمہ دین بھی چلتے رہے. چنانچہ چاروں ائمہ دین سے یہ بات بہت صاف طریقے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی تخلیص سے منع کیا, اور یہ بات صاف صاف کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں عمل کرو, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی, چنانچہ شافعیہ کی کتابوں میں آج تک یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, امام شافعی نے اس بارے میں یہ مسئلہ بتایا ہے, مگر چونکہ یہ حدیث صحیح ہے اس لیے یہ مسئلہ ایسے امام شافعی کے نزدیک ہوگا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ جب حدیث مل جائے فضربو بقولی عرض الحائط, تو میری بات کو دیوار پر دے مارو. اور یہ بات بالکل معقول ہے, ایک بات جو کتاب و سنت سے ثابت ہو, ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں یا اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی آیت کے مقابل میں کسی امتی کا کوئی حق نہیں ہے کہ اپنا کوئی مسئلہ بیان کرے یا اپنے کسی مسئلے پر اصرار کرے. ان کے زمانے میں احادیث جمع نہیں تھیں, لہذا وہ اجتہاد کرتے تھے. مسائل پیش آ گئے, انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد سے جواب دیا. اب بعد میں اگر اسی مسئلے میں حدیث مل گئی اور ان کے اجتہاد کے خلاف مل گئی تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ سفر میں ہیں, ظہر کا وقت ہو گیا, بادل چھایا ہوا ہے, قبلے کا پتہ نہیں چلتا ہے, آپ اتر پڑے نماز پڑھنے کے لیے, غور کیا اور غور کرنے کے بعد آپ کو اتر کی جانب محسوس ہوا کسی طرف قبلہ ہے, چنانچہ اس طرف آپ نے چہرہ کر کے نماز پڑھ لی, وہ نماز آپ کی ہو گئی, سب کے نزدیک وہ نماز صحیح ہو گئی, لیکن عصر سے پہلے پہلے سورج نکل آیا اور سمجھ میں آیا کہ آپ نے صحیح جانب نماز نہیں پڑھی ہے، بلکہ قبلہ اس جانب نہیں ہے بلکہ اس جانب ہے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، تو اب عصر کے وقت جب آپ کو قبلہ معلوم ہو گیا تو اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ قبلے کے بجائے پھر اتر طرف شمال طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اب اگر شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، بالاتفاق صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ائمہ دین کا معاملہ تھا کہ ان کے زمانے میں احادیث جمع نہیں تھی، تو جس مسئلے میں ان کو حدیث جمع نہیں ہوئی اس مسئلے میں انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کر کے مسئلہ بتایا، اب ان کے اجتہاد پر جس نے عمل کیا ان کا عمل چاہے وہ قبلے کے خلاف جانب نماز ہو وہ عمل صحیح ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے اجتہاد کر کے اور شریعت کا مسئلہ سمجھ کر کیا ہے۔ لیکن احادیث جب مل گئیں تو گویا سورج نکل آیا، قبلہ معلوم ہو گیا، اب اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ قبلے کے بجائے کسی اور طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، یعنی حدیث کے بجائے کسی اور راستے پر عمل کریں اور حدیث کو چھوڑ دیں، اب اس بات کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اب سیدھا راستہ یہی ہے کہ احادیث میں جو حکم بتایا گیا ہے اسی حکم پر عمل کریں، اور امام نے جو اجتہاد کیا تھا اس اجتہاد کو چھوڑ دیں، سیدھا راستہ یہی ہے۔ ائمہ کو لوگوں نے خود مقرر کیا ہے، اللہ یا اس کے رسول نے نہیں مقرر کیا ہے کہ یہ امام ہیں ان کی پیروی کرو، یہ لوگوں نے خود بنا لیا ہے، انہیں اللہ اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ نام ہیں جو آپ نے اور آپ کے بڑوں نے رکھ لیے ہیں اور اس کی شریعت میں کوئی اصلیت نہیں ہے۔ قرآن مجید نازل ہوتا تھا اس زمانے فرمایا گیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم تعلمون، جو لوگ بات جانتے ہیں ان سے پوچھ لو اگر تم لوگ نہیں جانتے، تو قرآن مجید نازل ہونے کے زمانے میں اہل ذکر کون سے لوگ تھے؟ ظاہر بات ہے کہ ائمہ تو تھے نہیں، بلکہ وہ لوگ تھے جو اسلام لائے تھے یا وہ لوگ تھے جو یہود و نصارہ تھے اور پچھلی کتابوں کا علم رکھتے تھے، ان سے پوچھنے کا حکم ہوا کہ اس مسئلے کو اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو ان سے پوچھ لو، لیکن قرآن مجید نازل ہونے کے زمانے میں ائمہ تو تھے نہیں کہ ان سے پوچھنے اور ان کی تقلید کریں، اس لیے اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے اور جن کے پاس اللہ کے احکام کا علم ہو ان سے معلوم کرنا چاہیے، اگر وہ ٹھیک ٹھیک اللہ کے احکام کو بتا سکیں تو اس کی پیروی کرنی چاہیے، اور اگر نہیں بتا سکتے ہیں تو ان کو معذور سمجھنا چاہیے اور ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ بہرحال اسلام کے احکام اور عقیدے کو سیکھنے کی جگہیں ہیں، یعنی قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کے احکام کو اور اسلام کے عقیدے کو سیکھیں، پھر احادیث سے اسلام کے عقیدے کو سیکھیں، پھر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام سے اگر کوئی اجتہاد ملتا ہے کوئی بات ملتی ہے تو اس سے اسلام کے عقیدے اور احکام کو سیکھیں، اس کے بعد ائمہ کا اجتہاد ہے، اگر اجتہاد ان کا ایسے معاملے میں ہے جس کے سلسلے میں قرآن حدیث سے کوئی بات نہیں ہے تو ایسی صورت میں جس کے اجتہاد پر طبیعت جمتی ہو اور جس کا اجتہاد دلیل کی روح سے زیادہ قوی معلوم ہوتا ہو اس کے اجتہاد کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں، اور پھر بھی اس بات کی گنجائش رکھیں کہ اگر ان کے اجتہاد کے خلاف ہم کو کوئی حدیث مل گئی تو ایسی صورت میں حدیث کو اختیار کر لیں گے اور اس اجتہاد کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ہے اسلام کے عقیدے اور احکام کو سیکھنے کا منہج اور اس کو جاننے کا اسلامی منہج، اور اس کو ہم اختیار کریں تو انشاءاللہ بہت ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اور یہ جو تفرقہ مچا ہوا ہے یہ تفرقہ بھی ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب بتایا تھا مسند سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک لکیر کھینچی سیدھی اور اس کے دائیں دو لکیریں کھینچی اور بائیں دو لکیریں کھینچی، یعنی اس لکیر کے داہنے بائیں چار لکیریں کھینچی، اور فرمایا کہ وہ ان ھذا صراطی مستقیماً فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی پیروی کرو، جو سیدھی لکیر کھینچی تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ میرا صراط مستقیم ہے اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل، اور ان راستوں کی پیروی مت کرنا، ورنہ تم کو یہ سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے، الگ کر دیں گے۔ یہ گویا اشارہ تھا کہ اس امت میں چار تفرقے ہوں گے، چار مذہب ایسے ایجاد ہوں گے جو کہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہوں گے، اور ان چاروں پر جو لوگ چلیں گے وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں کہ ان چاروں راستوں پر جو لوگ چل رہے ہیں، عقائد میں قرآن مجید کے سخت خلاف ہیں، اور احکام میں احادیث نفی کے بہت زیادہ مخالف ہیں، عجیب و غریب قسم کی باتیں ہیں۔ آپ کسی بھی امام کے ماننے والے سے دوسرے امام کے بعض اجتہادات کو بیان کیجئے تو فوراً تعجب کرتا ہے کہ یہ کیسی بات ہے، لیکن اس کے اپنے امام کی بات اگر بیان کیجئے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ مدینے میں بعض لوگوں نے پوچھا کہ صاحب سارے چاروں ائمہ برحق ہیں، میں نے کہا چاروں ائمہ برحق ہیں تو دیکھیے، امام مالک کہتے ہیں کہ فرض نماز میں اللہ اکبر کے بعد دعائے ثنا نہیں پڑھنی چاہیے، فوراً سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، دعائے ثنا پڑھنا مکروہ ہے۔ آپ بتائیے آپ کا کیا لگا؟ نہیں صاحب، دعائے ثنا دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ منع کہ اسی طریقے سے دعائے ثنا پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ احادیث سے ثابت ہے، آپ کے امام اس کے قائل ہیں۔ اب آپ کے امام اگر کوئی فتویٰ دیں اور حدیث سے ثابت نہ ہو، ہم کہیں کہ صاحب اس پر مت چلیے، تو آپ نہیں مانیں گے۔ تو یہ مخالفت ہوتی ہے، اور اس طریقے سے لوگ عقیدت مند ہوتے ہیں کہ جس امام پر ایمان لائے ہیں اس امام کے اجتہاد کے خلاف نہیں جا سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مان سکتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہیں اختیار کر سکتے۔ یہ نہایت ہی غلط راستہ ہے، اور صحیح راستہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے اسے اختیار کیا جائے، چاہے وہ کسی امام کے موافق پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، اس کی پرواہ نہ کی جائے۔ ایسی صورت میں ہم صراط مستقیم پر بھی رہیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بھی بچیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جو فتنے اور عذاب علیم کی دھمکی دی ہے، اس فتنے اور عذاب علیم سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حسن عمل کی توفیق دے، صراط مستقیم کو اختیار کرنے کی توفیق دے، اور جو غلط راستے ہیں ان سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
السلام علیکم۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ یا بچی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ آج کی سائنس نے یہاں تک ترقی کر لی ہے کہ اسکریننگ اور الٹرا ساؤنڈ کی بدولت یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ تو ماں کے پیٹ میں کیا چیز موجود ہے اس کے بارے میں خبر ہو جاتی ہے، ذرا وضاحت سے فرمائیے۔
یہ بخاری شریف میں نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے اور بارش نازل کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کالا ہے یا گورا ہے، خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے، اور کتنا جیے گا، کیا کرے گا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ باقی الٹرا ساؤنڈ یا دوسری چیزوں کے ذریعے سے جو پتہ لگایا جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور بہت سارے ظالم لوگ محض یہ معلوم کر کے کہ لڑکی ہے اس عمل کو ضائع بھی کر دیتے ہیں، تو یہ محض ظن و تخمین ہے، یہ علم نہیں ہے۔ ظن و تخمین اس لیے ہے کہ اس طریقے سے جو تحقیق کی گئی ہے، کئی تحقیق غلط نکلی ہے۔ ابھی مدینے میں تین حضرات نے پتہ لگایا اور تینوں کے یہاں معاملہ برعکس نکلا، یعنی پتہ لگایا تو رپورٹ یہ ملی کہ لڑکی ہے، پیدا ہوا تو لڑکا تھا، اور اس طرح کی رپورٹ دینے والے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ کم از کم 100,000 میں ایک رپورٹ جو ہے وہ تو غلط ہوتی ہے۔ تو جب 100,000 میں ایک رپورٹ غلط ہوتی ہے تو باقی 9,000 99,999 جو ہیں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اس بات کا امکان ہے کہ 100,000 میں جو ایک غلط ہے وہی ہو. جب ہر ایک کے بارے میں امکان ہے تو ظاہر بات ہے کہ ظن و تخمین ہوا, یقینی بات نہیں ہوئی. علم کہتے ہیں قطعی طور سے جاننے کو, تو اس کے نر یا مادہ ہونے کا علم بھی قطعی کسی کے پاس نہیں ہے. محض مشینی علم ہے, ظنی و تخمینی علم ہے, اور اس علم کا کوئی اعتبار نہیں ہے.
دار الاندلس.
فضیلت الشیخ, قرآن خوانی کی ابتدا کیوں اور کہاں سے ہوئی؟ کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیے.
قرآن خوانی سے کیا مراد ہے؟ یعنی مردوں کے لیے جو قرآن خوانی کی جاتی ہے, اس کا تو بہرحال اس کی تاریخ کا معلوم نہیں ہے کہ یہ قرآن خوانی کہاں سے ہوئی ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ مردوں کے لیے قرآن خوانی کی جا سکتی ہے, چنانچہ ظاہر ہے کہ ان کے بعد ہی یہ کام شروع ہوا ہے. لطف یہ ہے کہ ہمارے ہاں حنفی حضرات بھی قرآن خوانی کرتے ہیں, جبکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ قرآن خوانی محض فضول کام ہے, اس کا کوئی ثواب مردے کو نہیں پہنچتا ہے. ہاں, امام شافعی نے یہ فتویٰ دیا تھا, لیکن غلط چیز اختیار کرنے کے لیے لوگ کہیں سے بھی پکڑ لیں, مل جانا چاہیے. اگر قرآن خوانی مفید ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کو اس کا علم ہوتا اور اس پر وہ لوگ عمل کرتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کی طرف سے صدقہ کرنے کا حکم بیان فرمایا, مگر قرآن پڑھنے کا حکم نہیں بیان فرمایا ہے.
فضیلت الشیخ, کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کریں, تعویذ یعنی قرآن کریم کی صورتوں کے نقش لکھنا کیسا ہے؟ ان نقوش کے سلسلے میں یعنی یہ ایجاد کب ہوئی؟
بھائی, نقوش لکھنے کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے, بلکہ نقوش لکھنے کا جو کام ہے یہ تو یہودیت کی پیروی ہے. ابیجاد, ابجد حبل میں جو نمبرات ہوتے ہیں, یہ یہودیوں کا ایجاد کردہ ہے. لہذا نقوش لکھنا تو بہرحال غلط ہے, اور جو نمبرات نقوش کے دیے جاتے ہیں وہ آپ کسی بھی چیز کا نمبر دیں, وہ بن جائے گا کسی اور چیز کا نمبر. جیسے بسم اللہ کا نمبر دیتے ہیں 786, جبکہ یہی 786 جو ہے روی شنکر کا بھی نمبر بنتا ہے, اور بعض اور ہندو لوگوں کا نمبر بنتا ہے. تو نمبر جو ہے یہ تو غلط ہے, اور قرآن مجید کی تعویذ لکھنا اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثبوت نہیں ہے, اور صحابہ کرام سے بھی ثبوت نہیں ہے.
محترم فضیلت الشیخ, کتاب و سنت کی روشنی میں واضح فرمائیے, کیا رفع دین کے بغیر نماز صحیح ہے یا قطعی صحیح نہیں؟ اور کیا بالاتفاق سورۃ فاتحہ کے اختتام پر بالجہر آمین کہنا سنت ہے نماز کی حالت میں؟
بھائی, رفع دین نہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اب آپ نماز پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف پڑھتے ہیں, تو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کی نماز کہاں تک مقبول ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلو کما رہے تم منی و سلی, ویسے نماز پڑھو جیسا کہ مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. لہذا ایک مسلمان کا راستہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اس کے مطابق عمل کرے, اور اس چکر میں نہ پڑے کہ فلاں چیز کو چھوڑ دوں تو میرا عمل صحیح ہوا کہ صحیح نہیں ہوگا. اسلام میں کلمے کا اقرار نہ کروں تو مسلمان رہوں کہ نہیں رہوں گا, اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے, میرا عمل آپ کے مطابق ہے یا نہیں ہے, یہ چیز دیکھنی چاہیے. نبی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ ہے اسوہ حسنہ, ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوہ حسنہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, تمہیں رسول جو کچھ دیں اسے لے لو, اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا ہے, چاہے قولن دیا ہو چاہے عملن دیا ہو, اسے اختیار کرنا چاہیے, اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا چاہیے. دوسری چیز آمین کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین جہرن کہنا ثابت ہے, ترمذی میں بھی روایت ہے, ابو داؤد میں بھی روایت ہے, اور مختلف جگہوں پر ہے, اور مختلف صحابہ سے مروی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا بھی اسی پر عمل تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر جو مکے میں تھے اور مسلمانوں کے حکمراں تھے, صحیح بخاری کے اندر ہے کہ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی حرم کے اندر, تو ان کے پیچھے 200 صحابہ کرام تھے, انہوں نے اس زور سے آمین کہی حتی ان للمسجد لجتا, یہاں تک کہ مسجد گونج اٹھی. تو اس طرح سے آمین کہی صحابہ کرام کا عمل اسی پر ہے. تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل کرتے تھے اور اس کو چھوڑ کر کے یہ نہیں سوچتے کہ چلو چھوڑ دیں تو نماز ہوگی نہیں ہوگی. لہذا مسئلہ یہی ثابت ہے.
فضیلت الشیخ, کیا پہلی وحی سورۃ مدثر ہے یا سورۃ فاتحہ؟
پہلی وحی سورہ اقرا ہے, لیکن پوری سورہ نہیں ہے بلکہ چند آیتیں ہیں. اس کے بعد دوسری وحی جو نازل ہوئی ہے وہ مدثر نازل ہوئی ہے, لیکن اس کی بھی 7 آیتیں نازل ہوئی تھیں, پوری سورہ نازل نہیں ہوئی تھی. سورہ فاتحہ پوری سورہ ہے جو کہ نازل ہوئی ہے.
حائضہ عورت شروع ایام میں درد کی شدت سے روتی ہیں, کیا اس کے اوپر دم کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا طریقہ کار ہے؟
اب یہ تو جو لوگ دم کرتے ہیں ان سے پوچھنے کی چیز ہے, ورنہ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی دم کرنا چاہتا ہے تو سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کا علاج رکھا گیا ہے, سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں.
فضیلت الشیخ, عرض ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق امام کی اقتداء میں ترک تلاوت کا حکم ہے, کیا امام کی اقتداء میں ترک تلاوت سے نماز ہو جاتی ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے.
کسی کی اقتداء میں امام کی اقتداء ہو یا اقتداء نہ ہو, دونوں صورتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے بخاری کے اندر, یہ ہے کہ لا صلاۃ للمن یقرأ فاتحۃ الکتاب, اس شخص کی نماز نہیں ہے جو فاتحۃ الکتاب کو نہ پڑھے. اسی حدیث کو امام بیہقی نے ذکر کیا ہے, تو اس میں یہ اضافہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں فجر کی نماز پڑھائی اور آپ کے پیچھے کسی نے تلاوت کی, تو آپ نے نماز پڑھنے کے بعد پوچھا کہ ہل تقرؤون خلف امامکم, کیا تم لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابی کہتے ہیں قلنا نعم, ہم نے کہا کہ ہاں ہم پڑھتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں کہہ رہا تھا کہ مالی اناس القرآن, کیا بات ہے کہ مجھ سے قرآن کی منازعت کی جا رہی ہے, قرآن کی کھینچا تانی ہو رہی ہے, گویا میں خود قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اور کوئی ہے جو کہ قرآن پڑھ رہا ہے اور سنا رہا ہے جس کی وجہ سے کھینچا تانی ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تم امام کے پیچھے رہو تو کچھ نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحۃ الکتاب کے, فإنہ لا صلاۃ للمن یقرأ بها, کیونکہ جو فاتحۃ الکتاب کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے. تو اب یہ نماز ایسی تھی کہ پڑھنے والے نے امام کے پیچھے پڑھا تھا, اور امام کے پیچھے اس طرح پڑھا تھا کہ امام کی قرآت کے ساتھ ٹکرا ہوا تھا. آپ دیکھتے ہیں یہاں پر بعض بدو ہیں, آج بھی آتے ہیں امام کے پیچھے زور سے اللہ اکبر کہتے ہیں اور پڑھتے بھی اس طرح سے ہیں کہ ان کی آواز سنائی پڑتی ہے. اس زمانے میں غالباً اسی طرح کی صورت پیش آئی کہ نماز میں ٹکراؤ ہوا, تو آپ نے اس سے تو منع کیا لیکن امام کے پیچھے پڑھنے سے منع نہیں کیا, بلکہ حکم دیا کہ امام کے پیچھے رہو تو سوائے فاتحۃ الکتاب کے کچھ اور نہ پڑھو. فاتحۃ الکتاب اس لیے پڑھو کہ اس کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی. اس سے معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے ہوں یا تنہا پڑھ رہے ہوں, سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے.
فضیلت الشیخ, کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا کہنا چاہیے یا نہیں؟ وضاحت سے بیان فرمائیے, قرآن و سنت کی روشنی میں. شکریہ.
مشکل کشا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تو اپنی مشکل دور نہیں کر سکے, کسی اور کی مشکل کیا دور کریں گے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے امیر المومنین, چنانچہ فوج لے کر کے نکلے اور بہت بڑی فوج لے کے نکلے اور 2 مہینے تک جنگ کی اور بڑی جنگ کی, لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیر نہیں کر سکے. بلکہ جو صلح کا معاملہ پیش آیا اس میں انہوں نے شرط رکھی کہ آپ امیر المومنین نہیں لکھ سکتے، تو انہوں نے اپنے آپ کو امیر المومنین بھی نہیں لکھا، ان کی شرط کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے ان کو. اور پھر اس کے بعد خارجی ان کے مخالف ہوئے تو خارجی نے جا کر ان کو مار دیا اور اسی میں ان کی شہادت پیش آئی. یہ عجیب بات ہے کہ لوگ جن لوگوں کو مشکل کشا سمجھتے ہیں ان کی موت طبعی نہیں آئی، ان کی موت شہادت کے ذریعے آئی، یعنی دشمن نے ان کو مغلوب کیا، دشمن نے ان کو مار دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی مشکل نہیں دور کر سکے تو کسی اور کی مشکل کیا دور کریں گے.
میں ایک بڑے ہوٹل میں کام کیا کرتا تھا اور دوران کام میں نے چوری چھپے سے کچھ سامان اکٹھا کیا جو میرے پاس بھی ہے اور کچھ میں نے دوستوں کو دے دیا. اب مجھے دین کی سمجھ آئی ہے، کیا میرا عمل غلط تھا؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، برائے کرم نصیحت فرمائیے کہ اس مال کا کیا کروں، میرے لیے بہت بڑی مشکل ہے، میں اس سامان کو ہوٹل کو لٹا دوں یا کیا؟ میرے لیے بہت بڑی مشکل ہے، میں اس سامان کو ہوٹل کو لٹا دوں یا کیا طریقہ؟
جی ہاں، اگر کسی کا سامان کسی نے لے لیا ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، جس کا سامان لیا ہوا ہے اس کو پلٹا دے اور باقی اپنے گناہ پر وہ نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور توبہ کرے. توبہ کا طریقہ یہی ہے.
ہم چاند ساتھیوں نے مل کر کچھ کاروبار شروع کیا اور ایک ساتھی کو پارٹنر کے طور پر انچارج مقرر کیا. اب وہ پارٹنر وہاں پر بیٹھ کر ہمارے ادارے کے علاوہ اپنا ذاتی کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے اداروں کا بھی کام کرتا ہے، جس سے ہمارے ادارے کو کوئی فائدہ نہیں، جبکہ تمام اخراجات ہم برداشت کر رہے ہیں. برائے مہربانی بتائیے کہ ان کا یہ طریقہ کار کتاب و سنت کے مطابق ہے یا کتاب و سنت کے خلاف ہے؟
یہ طریقہ تو غلط ہے. جب آدمی شریک کار مقرر کیا گیا ہے تو ایک شریک کے اوپر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہی کام کرے جو کہ شرکا نے اس کو بتایا ہے. اب وہ ذاتی کام کرتا ہے یا دوستوں کے کام کرتا ہے تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے کہ وہ خود اپنا خرچہ برداشت کرے اور باقی شرکا اس کو الگ کر دیں، سیدھا راستہ یہی ہے.
فضیلت الشیخ، کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو اپنانا ضروری ہے؟ اس سلسلے میں کتاب و سنت سے وضاحت فرمائیے.
بھائی، ابھی آپ نے سنا کہ چاروں اماموں میں سے کسی بھی امام کے راستے کو اپنانا ضروری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے متصل ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے متصل ہیں. یہ تین زمانے آپ نے بہتر بتائے ہیں اور ائمہ کا دور ان تین زمانوں کے بعد شروع ہوتا ہے. اب اس سلسلے میں کتاب و سنت سے جواب دینے کے بجائے ایک لطیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے ہندوستان میں بنارس کے قریب ایک بہت بڑا جنکشن ہے، مغل سرائے. ایک صاحب مغل سرائے میں اترے مغرب کے وقت، تو اتر کر کے چلے گئے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے. مسجد میں سارے لوگ حنفی تھے، انہوں نے جا کر کے علیحدہ طریقے سے نماز پڑھی. نماز کے بعد لوگوں نے گھیر لیا، کیسے تم نے نماز پڑھی، کیسے تم نے نماز پڑھی، پوچھنا شروع کیا. کسی نے کہا کہ اچھا بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ بتائے کہ آپ لوگوں کا مذہب کیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ صاحب ہمارا مذہب حنفی ہے. انہوں نے کہا کہ حنفی ہونے کا مطلب؟ کہا کہ یعنی ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، ہمارا مذہب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا مذہب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باپ کا مذہب ہے. یعنی ان کے باپ بھی تو مسلمان تھے، آخر وہ کس کے مقلد تھے؟
کیا ایک مسلمان مرد ایک نوجوان لڑکی سے صرف تفریح کے لیے بات چیت کر سکتا ہے؟
بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قطب عل ابن آدم حظہ من الزنا، ابن آدم پر اس کا حصہ زنا سے لکھا گیا ہے. فالعینان زناها زناهما النظر، تو آنکھوں کی زنا نظر ہے، عورت کی طرف دیکھنا یہ نظر ہے، اور منہ کی زنا کلام ہے، اور پاؤں کی زنا چلنا ہے. والفرج يصدق ذلك ويكذبه، اور نفس تمنا و تشتہی، اور طبیعت چاہتی اور خواہش رکھتی ہے، والفرج يصدق ذلك ويقدره، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے. اگر شرمگاہ سے اس نے یہ حرکت کی تو پکا زانی ہو گیا، اور اگر یہ نہیں کیا ہے تو بھی زنا کا ایک حصہ ہوا. تو محض تفریح تباہ کے لیے کسی سے بات چیت کرنا یہ زبان کا زنا ہے.
کیا روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری سے کوئی کفارہ ہے؟ بطور دلیل قرآن و سنت سے بیان کی.
یہاں اس پر کفارہ ہے، حدیث میں ہے کہ ایک آدمی نے حرکت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفارے کا حکم دیا، اور کفارہ وہی ہے جو زہار کا کفارہ ہے. یعنی پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرے یا کسی لونڈی کو آزاد کرے. اگر غلام یا لونڈی نہ ملے، جیسا کہ آج کل ہے غلام لونڈی نہیں ملتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھے. اگر 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے.
کل لاٹری جائز ہے؟ میرے چند دوست بھائی ساتھی باقاعدگی سے نمبر لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلم یعنی کتاب و سنت کا پابند بھی کہتے ہیں، اس پر وضاحت فرمائیے.
بھائی لاٹری جو ہے یہ تو جوئے کی ایک قسم ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے یہ سلون الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما. لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے منافع سے بڑھ کر کے ہے. تو شراب کے ساتھ جوئے کو جوڑا گیا ہے اور دونوں کو نفع بخش بھی بتایا گیا ہے، اور دونوں میں گناہ بھی بتایا گیا ہے اور گناہ کو نفع سے بڑھ کر بتایا گیا ہے.
یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو رضی اللہ یا رحمت اللہ کس طرح لکھ سکتے ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں؟
بھائی رضی اللہ عنہ کا لفظ جو ہے یہ تو عام طریقے سے صحابہ کرام کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ یہ صحابہ کرام کے لیے کہا گیا ہے. اس لیے صحابہ کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو رضی اللہ عنہ کے بجائے رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں. تو یزید جو ہے یہ صحابی نہیں ہے، اس لیے رضی اللہ عنہ کہنے کے بجائے رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہے.
خوشی کیا حرام ہے یا حلال؟
کیا چیز
خوشی ہے؟
اس کے حرمت کے بارے میں تو کوئی بات نہیں آئی ہے، لیکن اس کو چونکہ یہ گندی جگہ سے تعلق رکھتا ہے اس لیے فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے.
عرض یہ ہے کہ آج کل لوگ دنیاوی معاملے میں فساد وغیرہ کرتے ہیں، پھر قرآن مجید اٹھا کر ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بولتے ہیں اب معاف کرو. اب اسلام کیا کہتا ہے؟ صحیح طریقہ بتائیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو آپ چاہیے.
بھائی اگر کسی کے ذمے پیسہ ہے تو وہ معافی تو چاہ سکتا ہے، اور جس کا حق بنتا ہے وہ چاہے معاف کرے چاہے معاف نہ کرے. اگر وہ معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا. ایک مرتبہ مسجد نبی میں شور ہوا، 2 صحابی جھگڑ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو دیکھا، آپ کو دیکھ کر کے وہ لوگ خاموشی اختیار کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سنو، جس کا حق تھا وہ مطالبہ کر رہا تھا، کہا کہ معاف کر دو، اشارہ کیا، چنانچہ آدھا اس نے معاف کر دیا، باقی جو آدھا بچا اس شخص سے کہا آپ نے کہ لاؤ اب اس کو ادا کر دو. تو معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس کا حق ہے اس کو ادا کر دیا جائے.
اللہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ فتویٰ درکار ہے کہ آیا 5.5 یا 6 ماہ میں صحت مند بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ضروری سوال ہے کیونکہ اس سے ایک طلاق کے واقعہ ہونے کا اندیشہ ہے.
6 ماہ میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، والدہ یہ بچے کو 2 سال دودھ پلائیں. اور قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وحمله وفصاله 30 شهرا، کہ بچے کا حمل اور اس کو دودھ سے چھڑانا یہ 30 مہینے ہے. چونکہ 2 سال کے 24 مہینے ہوتے ہیں اس لیے اس کے بعد 6 مہینے باقی بچتے ہیں، اس لیے 6 مہینے میں بچہ پورا پیدا ہو سکتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت کو 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوا، شوہر نے آ کر کے شکایت کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے. چنانچہ اس کو رجم کرنے کی تیاری کی گئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں. پوچھا کیسے، تو انہوں نے یہی آیت پڑھی کہ دودھ چھڑانے کی مدت تو 2 سال ہے اور حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت ملا کر کے اللہ تعالیٰ نے 30 مہینے قرار دیے ہیں، تو بچے کی پیدائش کے کتنے ہوتے ہیں؟ 6 مہینے ہوتے ہیں. چنانچہ حکم دیا گیا اور وہ معاملہ یعنی رجم کا معاملہ ہو چکا تھا یا نہیں ہو چکا تھا. بچہ پیدا ہوا تو لے کر کے آئے، بتایا کہ دیکھو یہ باپ کے اس طرح سے ہم شکل ہے کہ اشبہ بالغراب من الغراب، جیسے کوا کوے کے ہم شکل ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ ہم شکل ہے.
پہلے اسلامی لشکر کسی غزوہ میں فتح حاصل کرتے تو جب غلام یا لونڈیوں کو لایا جاتا اور تقسیم کیا جاتا تو کسی کافر یا مشرک کی بیوی یا بہن کے ساتھ ایک مسلمان صحابی یا غیر صحابی کس طریقے سے اس کو اپنے ساتھ رکھتے اور کس طرح ہم بستری کا طریقہ کار اختیار کرتے؟ کیا یہ ان کی شان کے بارے میں گستاخی نہ ہوتی تھی؟
جی نہیں، یہ گستاخی نہیں ہے، تو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، کہ جو عورتیں شادی شدہ ہیں وہ تم پر حرام ہیں مگر جس کے مالک ہو جائیں تمہارے ہاتھ، یعنی جس کے تم مالک ہو جاؤ وہ تمہارے لیے حلال ہے. تو جو عورتیں لوڈی بنا دی جاتی تھیں جنگ میں قید ہو کر کے، وہ جس کے حوالے کر دی جاتی تھیں اس کے لیے حلال ہوتی تھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ استبراء رحم، یعنی کم از کم ایک مرتبہ ان کو حیض آ جائے، اس کے بعد وہ شخص جا سکتا ہے جو کہ اس کا مالک بنایا گیا ہے.
اپنے ہاں یارویں شریف کے فاتحہ ہر سال مسلسل ہوا کرتی ہے، یہ چیز کہاں تک صحیح ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے.
کہ شریف فاتحہ ہوتی ہے بھائی، 11ویں شریف بھی غلط ہے اور فاتحہ بھی غلط ہے. یہ عجیب مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاتحہ پڑھنے کا جہاں حکم دیا ہے وہاں تو پڑھتے نہیں ہیں، اور جہاں پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے وہاں پر برابر پڑھتے ہیں. 11ویں شریف جو ہے یہ کیا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی نظر مانی جاتی ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر ماننا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نظر عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ کے معزز بندے یعنی اولیاء اکرام کے مزارات پر جا کر ان سے مانگنے کی بجائے ہم لوگ اگر ان کو وسیلے کے طور پر پکار کر اللہ سے مانگے تو کیا یہ شرک ہے بطور وسیلہ ان لوگوں کو بیچ میں ڈالنا؟
بھائی یہی کام تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. لات ایک بڑا بزرگ آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر کے پلایا کرتا تھا، جب وہ مر گیا تو جہاں پر بیٹھ کر ستو گھولا کرتا تھا وہیں پر اس کو دفن کر دیا گیا، اور جس چٹان پر بیٹھتا تھا وہ چٹان اس کے سرانے رکھ دی گئی. بعد میں وہاں پر ایک آستانہ بھی بن گیا اور لوگ جا کر کے اس سے وسیلہ پکڑنے لگے، وسیلے کے طور پر اس کو پکارنے لگے یا اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارنے لگے. تو یہی چیز تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی کرتے تھے.
قرآن خوانی یا ختم قرآن جس کو مرنے والے کے لیے سال ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، کہاں تک قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے؟
اس کا جواب تو دیا جا چکا ہے کہ قرآن خوانی یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے.
کیا دعا نماز کے بعد مانگنا سنت سے ثابت ہے ہر نماز کے بعد، یا پھر آخری جلسے میں درود کے بغیر مانگنا سنت ہے؟ اس کے علاوہ یہ اعلان ہے کہ بہت سارے سوال باقی ہیں، جو صاحب ان سوالات کا جواب جن کو درکار ہو تو انشاءاللہ بھائی عاقل صاحب کے ہاں شیخ صاحب تشریف فرمائے، نمبر نوٹ کر لیجئے، ٹیلی فون پہ آپ پوچھ سکتے ہیں 6734755. ٹائم بہت ہو چکا ہے، آپ نے صبح بھی کام پہ جانا ہے، انشاءاللہ الرحمن اللہ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائے. کہیں دوست ابھی لکھ رہے ہیں اور باقی ابھی تک سوال باقی پڑے ہوئے ہیں، اتنے سوال ہیں. 6734755 محمد عاقل صاحب